Lesson number 131, ayat number 35-252, Surat Ibrahim. اور سورت کا یہ آخری لیسن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بھرپور لیسن ہے. آج کے دور میں بہت سارے ماں باپ اولادوں کی وجہ سے پریشان دکھتے ہیں. ویسے تو یہ پریشانی شروع سے ہی رہی, لیکن اللہ کرے کہ ہم آج کے سبق کو اس اینگل میں سن اور سنا سکیں کہ واقعی بچوں والوں کو اپنے بچوں کے لیے بہترین راستے مل جائیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تقریباً آیت 35 سے 41 جو ایک رکوع ہے, یہ پورے کا پورا حضرت ابراہیم کی دعا پہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سبق کی روشنی میں ہم دعا مانگنے کے طریقے اور دعا کے ادب آداب بھی دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 35 سے تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور نبی, یاد کیجئے کہ جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب, بنا دے اس شہر کو امن والا, اور کیا کر دیجئے, وجنبنی وبنی یا ان نعبد الاصنام, اور بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ یہ پوجا کرنے لگ کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی. بس اتنا ہی نہیں, کیوں بتوں کی پوجا سے ڈر ہے؟ بتوں کی پوجا یا بتوں کو پوجنے سے کیوں خوفزد ہیں؟ اس لیے کہ ربی انہن ادللن کثیر من الناس. اے پروردگار, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کے بے جان بت یہ بھی کبھی بے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو اصل میں یہ بت نہیں بلکہ ایسے کردار جو آنے والی نسلوں کو حقیقت میں گمراہیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں, ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کر دی کہ فمن تبعنی فإنہ منی, پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ تو میرا ہوگا. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے, بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے احکامات دیے حکم کے طور پہ, وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ مشورے بھی دیے کہ یو شوڈ ڈو اٹ, کر لو تو بہتر ہے, نہیں کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور جو مشورے دیے وہ پھر دو قسم کے ہیں. کچھ تو ہیں براہ راست, اس میں عموماً لام کا لفظ آتا ہے, لی یب لوا, یعنی چاہیے کہ کر لیں ایسا, یہ ہو ویسا ہو. لیکن بہت سارے باتیں ایسی باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا چاہیں وہ انبیاء کرام کے عمل اور ان کی دعاؤں کے ذریعے سے سکھائیں. یہ رکوع بھی اسی قسم کا ہے کہ جس پہ عمل کرنے کو دل چاہے تو آپ کر لیں, اور آپ کا دل نہ چاہیں تو بالکل نہ کریں, کوئی گناہ نہیں. لیکن اس رکوع میں جو باتیں ہیں حقیقت میں وہ ایسی ہیں کہ کوئی کہے نہ کہے ہر بندے کے دل کی پکار ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو کسی کام کا حکم دیا, انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کیا, کوئی عذر, کوئی تاویل, کوئی بہانہ نہیں کیا. ایسے ہی کاموں میں سے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ بڑھاپے کی اولاد, دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا, بیوی اور بچہ, یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیے کہ جہاں پہ کوئی نہیں بستا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ والی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب پکارا ابراہیم نے. دیکھیے, ابراہیمو کے اوپر جو پیش ہے نا, یہ ابراہیم لفظ کو فائل بنا رہی ہے, دعا کرنے والا. اگر یہ لفظ ہوتا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ, تو اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا, اور جب کہا ابراہیم سے, تو کہنے والا کوئی اور ہے. تو صرف زبر اور پیش کا فرق جو ہے وہ معنی کو بدل دیتا ہے. کہا ابراہیم نے, کس کو کہا؟ اپنے رب کو کہا. کیا کہا؟ ربی, اے میرے رب. پہلا عمل کا نقطہ نوٹ کر لیں ان سبق کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا تو ربی کہہ کر پکارا, میرے رب کہا, براہ راست مانگا. یہ نہیں کہا کہ ربی آدم, رب نوح, کیونکہ یہ دونوں نبی تو گزر چکے تھے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ رب محمد, کیونکہ بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی موجود تھے جب پچھلے انبیاء کرام تھے، بلکہ براہ راست مانگا، بغیر وسیلے کے مانگا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنے دل کی بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی کچھ کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بیچ میں نہیں لانا پسند کرتا۔ ہم اپنے انسانوں پہ قیاس کر سکتے ہیں، کبھی بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کسی سے اپنے راز کی بات کر رہے ہوں اور کوئی دوسرا سنے؟ ماں سے بیٹی دکھ سکھ کرے اور پاس کوئی تیسرا بیٹھا ہو، سہیلی سہیلی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بات کرے۔ اب یہ تو ہم سب انسانوں کی باتیں ہیں نا، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی مثال سے اوپر ہے۔ لیکن بندہ اللہ سے محبت کرے تو براہ راست مانگے۔ آج لوگوں نے اس بات کے اوپر اتنے بڑے بڑے ایشو کھڑے کر دیے کہ بڑی بڑی مسجدیں الگ ہو گئیں، اپنے آپ کو مختلف ناموں سے منسوب کرنا شروع کر دیا، کچھ نے اس پہ کفر کے فتوے دیے، شرک کے دیے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کام اللہ کے نبیوں نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے لے کے آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں تک ہی آ جائیں، حالانکہ پیچھے حضرت نوح کی، آدم کی دعائیں بھی موجود ہیں، ہر نبی نے ربی یا ربنا کہا۔ حضرت آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، دو تھے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہاں حضرت نوح کی بات پڑھیں گے، ہم آگے جا کے وہاں بات کریں گے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بغیر وسیلے کے مانگا۔ جو لوگ اس بات کے عادی ہیں وہ دو تین قلعے شکوے کرتے ہیں۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو عاجزی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ نہیں ملتا کہ ربی محمد۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نبی نے اپنا نام وسیلے میں نہیں رکھا تو پھر درود کیوں سکھایا؟ اس میں تو اللہم صلی علی محمد بار بار آتا ہے کہ درود وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، تو ایسی تاویلات کے دروازے جب کھولیں گے تو پھر بات بہت دور دور جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو نہیں کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے، فللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے ان کو پکارو۔ کیا اللہ کے نام تھوڑے؟ بس آپ دیکھیے کہ آپ کو جو بھی مانگنا ہے نا، تو آپ کہیں یا غفور، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، یا ستار، اے ڈھانپنے والے میرے گناہوں کو چھپا لے، یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے رزق دے دے۔ جو مانگنا ہو وہی خوبی لے، وہی پکار دیں، آپ کو دیکھیے کہ کتنا مزہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ربی جعل ھذا بلدا، اس شہر کو بنا دے۔ کون سا شہر تھا وہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا، بیرن لینڈ تھی۔ ہم پڑھیں گے سورہ حج میں آئے گا، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی۔ شہر تو چھوڑ دیجئے، وہاں اس وقت تو اس دور میں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا۔ شروع سے آدم علیہ السلام کے دور سے خانہ کعبہ دنیا میں رہا، لیکن طوفان نوح میں وہ بہہ گیا تھا۔ اس کی بنیادیں موجود تھیں اور اس کی جگہ ایک کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز، اسی سے لفظ کعب ہے، چھوٹا سا ایک ٹیلہ رہ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچے کو، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ادھر سے ہمیں دوسرا عمل ملتا ہے دعاؤں میں سے، اور وہ کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کی دعا مانگے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہے اس سے بڑھ کے کریں۔ ظاہری حالات ناممکن تھے کہ یہاں شہر کیا، یہاں تو بستی بھی کوئی نہیں، یہاں تو ایک بندہ نہیں بستا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہاں تو پیش کر دے، کس کو، اس کو شہر بنا دے۔ پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ یہ دعا کب مانگ رہے ہیں۔ ایک تیسرا عمل، یہاں پورے سبق میں 1, 2, 3 سے آپ سائٹ پہ اپنے نوٹس میں ایک چیک لسٹ یا دعا مانگنے کے آداب لکھ لیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا ادب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے نیکی کا کام کیا، عملی کوشش کی، بیوی بچے کو چھوڑا، اللہ کا حکم مانگا، مانا، پھر دعا قبول کی۔ پھر دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کسی نیکی کے کام کو کرنے کے بعد مانگی جائے نا، وہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے کل آن لائن پہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ کے سنایا، مطلب ٹاپک تھا اس کا کہ دعا وہ ہے جو دل کی انسان کی ہستی سے نکلتی ہے۔ یعنی میں بھی رو پڑی پڑھتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے دعا کو ایک عجیب و غریب چیز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، کچھ مانتا ہے اللہ کچھ نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں نا، یہ دعا قبول ہوئی، یہ ہوئی، یہ نہ ہوئی، یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے دعا کی اور وہ قبول ہی نہیں ہوئی، تو اپنی زبان میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا امیجن کریں. اللہ کے لیے پھر کہوں گی کہ کوئی مثال نہیں، صرف اپنے حالات پہ قیاس کریں. کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہو یا کوئی کام کہا ہو اور آپ مسلسل ڈیلے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن کسی ایک دن آپ کو امید ہو کہ اب میرا اسے آج سامنا ہونا ہے، دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لوگ دیکھتے ایک دوسرے کو معذرت کرنے لگتے ہیں، شرمندگی کی باتیں، یہ تھا وہ تھا. اب لائیے اس مثال کو ذرا اپنے اور رب کے معاملے پہ. کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ خاکی اللہ کے سامنے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہی کہ او ایکسکیوز می، سوری، میں معذرت کہتا ہوں، تم نے تو بہت کچھ مانگا تھا، میں نے دیا ہی نہیں. از اٹ پاسبل؟ ہم چھوٹے سے انسانوں کے لیے یہ پاسبل نہیں، اللہ کی ذات کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے آج اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو مان لیں کہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے، اور آج ہمارے پاس جو کچھ ہے مان لے کے مانگا ہی یہ تھا. بعض دفعہ ہماری زبان رٹتی ہے کچھ جملے، پوری دعاؤں کی کتاب پڑھ دیتے ہیں، دل حاضر ہی نہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو بندے کے اندر سے نکلتی ہے، اس کی پوری ہستی کی پکار ہوتی ہے، اس کے اندر سے تڑپتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں کریں، ہاں آداب ہیں، تین دفعہ دہرائیں، عاجزی ہو، روئیں، قبلہ رخ ہو جائیں، یہ سارے آداب ہیں. لیکن یہ سب کچھ کر لیں اور وہ دعا آپ کے جسم کے انگ انگ سے نہ نکلے، آپ کی زبان کا یہ 2-3 انچ کا ٹکڑا یہ بولے دعا، نہیں، آپ کے جسم کا ایک ایک سیل بولے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہیں کہے واجنبنی وبنی یا نعبد الاصنام. جو دعا بندے کے جسم میں خون کی طرح دوڑتی ہے نا، وہ قبول ہوتی ہے. جب کوئی نیکی کرے، اخلاص والی کوئی نیکی، پھر اس کو پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کام صرف تیرے لیے کیا. صحیح بخاری کی روایت بہت معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ یہ حدیث لوگوں کو یہ بات سناتے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی، پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور دروازہ بند ہو گیا، کوئی قوت نہیں تھی کہ جو اس پتھر کو ہٹا سکے. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، بڑی معروف روایت ہے، آپ سب کو ہی آتی ہوگی. انہوں نے کہا دیکھو، اب کوئی بیرونی سہارا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ اخلاص بہت وزنی چیز ہے. آؤ اپنی کوئی ایک ایسی نیکی یاد کرتے ہیں کہ جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کی ہو، اور وہ پیش کر دیں گے. شاید ہمارے اخلاص کی وجہ سے پتھر اپنی جگہ سے ہلے، اور پھر وہی ہوا. تینوں نے اپنی وہ نیکیاں بیان کی جو عام حالات میں کوئی نہیں کر سکتا. ایک نے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی بات کی، دوسرے نے ملازم کی تنخواہ جو تھی اس کو بڑھا کر بکریوں کے ریوڑ کی صورت میں لوٹایا، اور تیسرے نے نفس پہ قابو پانا، اپنی محبوبہ چچا زاد بہن سے محبت تھی اور قابو پا چکا تھا، لیکن صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا. یہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتا. جب تک سچے معنوں میں اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا نا، بندہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتا. اور ایسا اخلاص والا کوئی کام کیا ہو، پھر اس کو آپ تشت میں رکھ کے پیش کریں کہ اللہ وقت نہیں ہے زبان سے بولنے کا، اور بہت کچھ بولنا ہے اس زبان نے. ابھی دل میں اور بڑی چیزیں ہیں، یہ غم نہیں پال سکتی جو دل کو لگا ہوا ہے. اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو فلاں کو صحت دے دے، میرے بھائی کو صحت دے دے، میری بہن کو صحت دے دے، میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے شوہر کو عافیت دے دے. دل سے مانگے، یقین کریں، اپنی مثال کبھی دینی نہیں چاہیے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ہی صحیح نہیں سوچتی، شاید میری سوچ اس پہ غلط ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اس کو بڑا گہرا مطالعہ کیا. جو چیز مجھے سمجھ آئی، اب تو میں اپنی زندگی کا یہی اصول کرتی ہوں. دعا مانگنے کو دل چاہتا ہے، آپ ایک دفعہ مانگ لیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، پھر کیا کریں؟ پھر میں کہتی ہوں اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں اس وقت یہ تڑپ ہے. ایک تو یہ کہ میں سب کام چھوڑ کے دعا مانگنا شروع کر دوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، لیکن اس سے میرا دل دکھے گا، میری توجہ بٹے گی، میرا کام ہٹے گا. میں اس وقت اپنے سبق کی تیاری کر رہی ہوں. اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میرے فلاں غم کو دور کر دے، فلاں میرے دل میں جو تڑپ ہے اس کو کر دے، جو میں چاہتی ہوں وہ کر دے. اور میرا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کبھی بیچ میں خیال آئے تو چپکے سے بندہ مسکرا دیتا ہے کہ اللہ جی آپ کا ہی تو کام کر رہی ہوں, کرنا تو آپ نے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو دعا کے لیے کہو, اس کو دعا کے لیے کہو, اس کو دعا کے لیے کہو. میں سوچتی ہوں بالآخر اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں آپ ہی کے پاس آنی ہے نا, تو آپ نے جب ان کی سننی ہے جس سے میں اپنا ہر وقت دکھی کھولتی رہوں, غمی بتاتی رہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ میرے ہی کہنے پہ اس کا کام کر دیں. آپ دیکھیے دعا تو آپ کی اللہ سے ایک محبت ہے, اور ایسی خوبصورت دعائیں آتی تب ہیں جب اخلاص آتا ہے. ابراہیم نے اگر اللہ کے حکم پہ بیوی بچے کو اپنے گھر کو خالی کر کے وہاں لے جانا نہ منظور کیا ہوتا تو اتنی خوبصورت دعائیں ان کی زبان پہ آئی نہیں سکتی تھی. آپ سوچیں بڑھاپے کی اولاد دل پہ کیا گزر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اور دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رب اجعل حظ البلد آمنا, اللہ میں نے اپنا گھر اجاڑا, جو ہم اپنی زبان میں اجاڑنا کہتے ہیں, حالانکہ اللہ کے راستے میں کبھی کوئی گھر نہیں اجڑے, لیکن زبان زد عام بات یہی ہوتی ہے, ہائے بوڑھا ابراہیم اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کا گھر بسا رہا ہے. یہ جذبے, یہ اخلاص, ایسے لوگ آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کیا ڈیزرٹ بھی آج کا مکہ بن جاتا ہے. کبھی بھی آپ کسی مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے گھر سے ابتدا کریں. اگر آپ اپنا گھر نہیں تھوڑا متاثر کر سکتی, اگر آپ سونا جاگنا کھانا پینا صفائی ستھرائی دعوتیں سوشلائزنگ نہیں دور کر سکتی, تو پھر دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ساری دنیا میں عام ہو جائے تیرا نور, اللہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں, اسلام سے جڑ جائیں, نمازی بن جائیں. وہ ایسی پکارے ہیں جیسی اونچی آوازیں ہم باہر سنتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اپنا جائزہ لیں, اپنے دل کو پوچھا کریں اکیلے میں کوئی ایسی اخلاص والی نیکی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی ہو. پھر پتہ چلے ہم تو اپنی نیکیوں کے اشتہار دینے لگتے ہیں. نیکی جو ہوتی ہے نا یہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک سیکرٹ ہوتی ہے, ایک راز ہوتا ہے, دوسروں کو نہیں بتاتا پھرتا, چھپا کے رکھتا ہے اپنے پن نمبر کی طرح, اپنے پاسورڈ کی طرح چھپاتا ہے کہ اللہ دوسروں کو نہ پتہ چلے یہ تو میں نے اس وقت ڈپازٹ کرانا ہے جب میں کسی مشکل میں پھنسوں گا, جس وقت مجھے کچھ چاہیے ہوگا میں نے اس وقت یہ نیکی تیرے سامنے کھولنی ہے, سب کو آج ہی پتہ چل گیا یہ تو ایکسپوز ہو گئی. پھر ایک بندہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ چکے ہیں پارے کے آخر میں, اور میری قسمت کتنی پیاری ہے کہ یہاں مجھے آپ کے ساتھ یہ پڑھانا ہو رہا ہے. کل پرسوں جمعہ ہفتے کو میں نے وہ دعائیں پڑھانی ہیں, اور مہینہ بھی ذوالحج کا, اور حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ, مجھے اتنے یاد آ رہے ہیں آج کل ابراہیم. یقین کر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں. جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو مس کرتے ہیں نا, کبھی کوئی اپنا دنیا سے گیا ہوا یاد آ جاتا ہے, کبھی آئے نہ یاد تو کئی کئی سال نہیں آتے, کبھی یاد آ جائیں تو کچھ دن ہوتے ہیں, ماں باپ کوئی نہ کوئی بھائی بہن دور ہوتے ہیں, یاد آتے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی تڑپ کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو ملوں, کیونکہ چاروں طرف انہیں کی باتیں ہیں. اور کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وجنبنی وبنی یا نابود الاصنام, کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے دور کرنا. یا پھر اگلا ادب نوٹ کیجئے, سب سے پہلے کس کے لیے دعا کی؟ وجنبنی, مجھے بچا. ہم کیا کہتے ہیں اللہ بچوں کو بچا, پہلے اپنی فکر کریں. کو انفسکم, پھر کریں واہلیکم نارا, کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا. حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین ادب کیا ہے, کہ بندہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگے. جو اپنے لیے نہیں مانگتا نا اس کو دوسرے کی بھی نہیں لگتی. یہ جملہ لکھ لیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ رواج بن گیا دعا کے لیے مولوی صاحب کو بلائیں گے یا کسی کو کھانا کھلائیں گے کہ دعا لے لیں, ان سے دعا کرا لیں. جب تک ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے تب تک کوئی دوسرا ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا, کرے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوتا. جیسے یہ ایسی ہے, مثال دیتی ہوں, بہت ہی سمپل سی بات ہے, کہ آپ کسی دوسرے کو اپنے شوہر کا کوئی کام کہیں تو آپ کے شوہر ان کو کہیں ہی نا, تو وہ کہے گا بھی آپ تو کہہ رہی ہیں, آپ کے شوہر تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے کہ میرا یہ کام کر دو, تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا. لہٰذا جس کا کام ہے وہ خود بھی کہے. تو جب ایک انسان اپنے لیے شروع کرتا ہے تو بہتر بات کرتا ہے. پھر ایک اور اس میں سے بڑی خوبصورت چیز جو ہمارے لیے اپنی دعاؤں کے ناطے سے, کہ سب سے پہلی چیز جو ابراہیم نے مانگی وہ امن مانگا, سکون مانگا, اطمینان مانگا. کیوں؟ کہ امن بہت بڑی نعمت ہے. بے سکون انسان تو عبادت ٹھیک نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا, پڑھا نہیں سکتا, خوشی نہیں منا سکتا. اگر ہمارے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو بھی قرآن کے سیکھنے کے دنوں میں اگر کوئی غم آئے تو فوراً اللہ سے کہا کریں, اللہ تعالیٰ بتا میں کس دل سے سبق یاد کروں, میں کلاس میں بیٹھوں گی مجھے فلاں غم یاد آ جائے گا, اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے بس مجھے بے غم کر دے, اس غم کو میرے سے دور کر دے. شہروں میں امن ہوتا ہے تو دین پھیلتا ہے, اور شہروں میں بے سکونی ہوتی ہے تو مسجدوں کو تالے پڑ جاتے ہیں. لوگ فجر پہ بھیجتے نہیں ماؤں بچوں کو کہ پتہ نہیں انہیں واپس آنا ہے کہ نہیں. بیویاں شوہروں کو کہتی ہیں گھروں میں ہی پڑھ لیں, پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. اور جب مسجدوں کے باہر گن مین بیٹھنے لگیں تو آپ سوچیں کہ پھر اس دعا کے مانگنے کی کتنی ضرورت ہے ملک والوں کو کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ تعالیٰ امن والی دعا قبول کر دے, امن دے. یکسوئی اللہ کا بندہ بننے میں بہت مدد دیتی ہے. جب ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا, ادھر ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بات درست نہیں ہوتی. پھر ایک اور اس میں سے ادب کی دعاؤں کا ادب نوٹ کیجئے کہ دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سب سے پہلے حاضل بلد امنا کہا, پھر کہا وجنبنی و بنی یا نابود الاسلام. آپ دیکھیں تو یہاں ترتیب وہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا امن اور فی الآخرتی حسنا, یعنی وجنبنی و بنی یا نابود الاسلام. پہلے دنیا مانگی پھر آخرت مانگی, تو لہٰذا ہم بھی دنیا مانگ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگیں, ضرور مانگیں, لیکن صرف دنیا نہ مانگیں. جب یہ مانگتے ہیں نا پھر اس کے ساتھ مزہ آتا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ بتوں کی پوجا سے بچائیں. کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں رہتا تو کوئی نہیں تھا, صرف ایک درخت تھا. بعض لوگ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو دعا مانگی وہ کیا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. لفظ اسنام آیا ہے, یہ سنم کی جمع ہے, سوات نون میم اس کا روٹ ہوتا ہے. ایک لفظ وسن آتا ہے, سورہ حج میں وسن بھی آئے گا. سنم کہتے ہیں ایسا بت جو کوئی شکل کا ہو, مطلب جانور کی شکل کا. پہلے دور میں لوگ شیر کی شکل کا بت بنا لیتے تھے, کبھی گیدڑ کی یا کسی اور کی بنا لیں, کہ کبھی انسانوں کے بت ہوتے تھے. جیسے ایجپٹ میں آپ کو بہت ساری ممیز اور ایسے اسٹیچوز دکھیں گے. تو یہ سنم جو ہوتے ہیں یہ کسی انسان کے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی پکچرز, ٹھیک ہے. اور وسن ہوتا ہے کوئی درخت, کوئی چبوترا, کوئی ٹیلا, کوئی ممبر, کوئی قبر اس کا. یہاں انہوں نے بات کی تو اس کی کہ جس کی کوئی تصویر ہو. تو اس سے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور اندیش تھے. یہاں سے ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے کہ آنے والے دور کے فتنوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے. مثلا وہاں اس وقت ان کو کوئی پتھر نہیں دکھ رہا تھا, کوئی بت نہیں دکھ رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں. شرک اور بت پرستی سے ان کا دور کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بیٹے کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی یہ دعا مانگی, کیونکہ اللہ کے نبیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان جس راستے سے سب سے زیادہ لوگوں کو بہکاتا ہے وہ شرک ہے. لہٰذا آج تو اللہ یہاں کچھ نہیں دکھ رہا, کل وہاں کوئی اور بت آ گیا تو وہ نہ دکھائیے گا, وہ کوئی ایسا بت نہ آ جائے کہ جو میرے بچوں کو پیچھے کر دے. اب دیکھیں کہ ان آیات سے پیچھے بھی توقید توحید کی بات ہو رہی تھی نا, شرک کی جہالت کی بات تھی. اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ جو تھا وہ توحید تھی, اور جس چیز سے انہوں نے روکا وہ شرک تھا. پیچھے ہم نے پڑھا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن, کہ مکہ والوں نے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی, یعنی اللہ نے اپنا گھر دیا اس میں بت رکھ دیے, اللہ نے اپنا نبی دیا یہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے پہ آگئے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس چیز کی فکر میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اس بچے کو تو چھوڑ جاؤں, بیوی کو چھوڑ جاؤں, اور میری سرپرستی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ بت پرستی کا شکار ہو جائیں. کیا ہمیں یہ فکر ہے اپنی اولادوں کی اور نسلوں کی؟ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے گئے, نہ ماں پاس ہے نہ باپ پاس ہے, وہ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو لڈو بانٹیں گے. کبھی غور کر کے دیکھے, میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم سب مسلم ملکوں میں ہی رہتے تو آج جتنا کلوز انٹریکشن ہونے کی وجہ سے چرچز اور شرک اور ایسی چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, گندے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کم از کم ہم نے یہ تو نہ دیکھا ہوتا. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں برائی کو قریب سے دیکھنا پڑتا ہے نا, الا ماشاء اللہ. کئی اپنے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کئی یہاں بھی بچے میں, یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن عام حالات کی بات کرتی ہوں, کبھی بھی اگر ہم اپنے دنیا کے مستقبل کی یا بچوں کے دنیاوی مستقبل کی فکر کریں تو پھر ساتھ یہ فکر رکھیں کہ ہو سکتا ہے ان کو جاب تو بہت اچھی مل جائے, ان کا کاروبار تو بہت چمکے, لیکن اس میں کہیں شرک یا اللہ کی نافرمانی کی چیز نہ آ جائے. تو آنے والے دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کے دعائیں مانگی جائیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حضرت مریم کی ماں میں بھی اس چیز کی مثال تھی. لہٰذا آپ اپنے دعاؤں میں یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو اور میرے بچوں کے بچوں کو, یعنی ان کی نسلوں کو بھی شرک سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ رکھیں. کوئی تکبر نہیں کہ میں تو خلیل اللہ ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے کون شرک میں ڈالے گا. آج لوگ اتنا مائنڈ کرتے ہیں جب آپ ان کو کہہ دیں نا کہ ذرا اپنے عقائد پہ نظر ڈال لیجئے، ذرا دیکھ لیں کہیں شرک نہیں، تو لوگوں کی آنکھوں میں غصہ آتا ہے، کہتے ہیں وہ فلاں شرک کریں گے، اتنی داڑھی والے، اتنی بڑی داڑھی والے، اتنے درس دینے والے، اتنے خطبے دینے والے، اتنی نعتیں پڑھ کے سنانے والے، وہ شرک کریں گے. ہاں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اتنی باریک چال چل کے بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے جیسے کالی رات میں سیاہ پہاڑ پر چیونٹی چلتی بھی نہیں دکھتی. اس طرح شرک نہیں دکھتا، یہ جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری دعا ہے شرک سے بچنے کی، کہ اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں جو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو نہیں جانتی. تو اپنی لفظوں میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے بھی شرک نہ کروں اور انجانے میں بھی نہ کروں. اور شرک کے بھی کئی قسم کے درجے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے. سچ بتائیے، کب ہم نے شعور کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے بچے شرک سے بچ جائیں؟ ہم بے حیائی سے بچنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، بے دینی سے بھی کرتے ہیں، نمازی بننے کی بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمارے بچے شرک بھی کر سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. اگر کوئی سن کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ ربی، اب یہاں دیکھیے گا کہ دعا تو چل رہی تھی، پورے رکوع میں دعائیں ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس قال ابراہیم و ربی، ایک دفعہ لفظ ربی آتا، پھر جل حاض البلد آمین وجنبنی و بنی یا نابد الاسنام انہن ادللن کثیر من الناس ہوتا. یہ بار بار جو ربی ربی کی پکار ہے نا، یہ اصل میں ابراہیم کے لاڈ ہے اپنے رب کے ساتھ. کبھی بچے نے ماں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، تو کچھ کہتا ہے ممی یہ دے دو، پھر ممی پلیز، ممی میں یہ لے لوں، ممی پلیز، ایسا ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح سے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے بار بار بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. یہاں ہمارے لیے بھی ایک عمل کی بات ہے کہ بار بار اللہ کو بیچ میں پکاریں، اللہ کو بڑا پیار آئے گا. امائیں جانتی ہیں کہ جب بچے بار بار ماں ماں کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، تو ماں کو کتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے مانگنا ہے. ایک بہت ہی پیاری بات کہیں پڑھ رہی تھی کہ بچہ ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ ابو پلیز سائیکل دلا دے، تو باپ کو غصہ آیا، کہتا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی سائیکل نہیں. پھر باپ نے بیٹے نے کہا ابو میں آپ کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا، میرا اور کون ہے آپ کے بغیر. کہتے ہیں بس اس جملے نے باپ کا دل نرم کر دیا، کہا میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ کس سے کہے گا، تو آپ بھی تو کہیے اے اللہ کس سے مانگوں، ہمارا کون ہے، ہماری تو کسی پہ کوئی آس نہیں ہے، ہم تو صرف تجھ سے لیں گے، تو ہماری دعائیں قبول کر دے، تو ہمیں ہمارے ارادوں میں پورا کر دے، تو ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنے میں تو ہماری مدد کر دے، تو ہمارے ارادوں کو عزم میں بدل دے، تو ہمارے اس راستے کی مشکلات کو آسان کر دے، تو ہمارے گھر والوں، ہمارے بھائی بہنوں، ماں باپ، شوہر، بچوں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. اے اللہ کرنا تو نے ہے، تو اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. پھر اس طرح آپ دیکھیے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس، اے رب بے شک انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا لوگوں میں سے. یہ ابراہیم کا درد ہے کہ بتوں کی طرف نسبت کر کے اصل میں انہوں نے ان آنے والے سارے فتنوں کا رد کر دیا کہ جو لوگوں کی توجہ لے جاتے ہیں. آج ہمیں کیا لگتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو کن بتوں نے بہکایا ہوا ہے کہ آج بھی ایسی تصویروں کے آگے وہ نہیں بیٹھے رہتے گھنٹوں؟ کیا آج ان کے بھی بت چلتے پھرتے ان کی جیبوں اور ان کے ہاتھوں اور ان کے کانوں میں تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے کہ ہر دور کا فتنہ ہوتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کا دور میں بابل شہر میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی، اس وقت ان کو یہ فتنہ دکھ رہا تھا. اگر آج کے دور کا فتنہ دیکھیں تو بے حیائی ہے، بے دینی ہے. اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی اچیومنٹ دیتا ہے نا، کوئی فتح، وہی چیز اس کے بعد وہی لوگوں کے لیے ایک بت بن جاتی ہے. مثلا آج کی اچیومنٹ جو ہے نا، یہ سائنسی ترقی ہے، ریسرچ، روز کی انوینشنز، نئی نئی جائیدادات ہے، ہر دن مارکیٹ میں نئے چیزیں آ رہی ہیں، نیا ماڈل ہر دن، نیا کچھ نہ کچھ. اس کے ذریعے سے میڈیا کے جب ذرائع عام ہوئے، کمیونیکیشن بڑھے، اسی سے آج بے حیائی اور خرابی آ گئی. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو بھی ہمارے بچوں کو ان سائنسی چیزوں کو، جو ایک نعمت تھی، رحمت تھی، اللہ نے لوگوں کو فائدے کے لیے دی تھی، لیکن لوگ ایسی چیزوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا چونکہ مانگی, تو اگر ہسٹری کو تھوڑا سا آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. صرف ایک سوال چھوٹا سا ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل سے مکہ والے تھے, تو پھر مکہ والوں میں تو بت پرستی بہت پھیل گئی تھی, تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی نا, خاص طور پہ ان کی شادی قبیلہ جرحم میں ہوئی تھی, جو وہاں آ کے آباد ہو گیا, انہی کی عورت کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی, تو وہاں ان کے اندر شرک نہیں آیا تھا. یہ ان کے بعد شروع ہوا کہ جب بعد میں انڈائریکٹلی دوسری طرف کے لوگ آ رہے تھے, بلکہ اس دور میں تو خانہ کعبہ کو بہت زیادہ عزت دی گئی, لوگوں نے طواف بھی شروع کر دیا, کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتا نہیں تھا. لیکن بعد میں پھر آنے والے دور کے اندر جب اگلے دور کے لوگ شامل ہوتے گئے تو شرک پرستی ہوئی, اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا یہ عمر بن لوہی نے رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے, جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے نا, اسی طرح وہ گھومتا ہے, کیونکہ یہ کسی باہر کے ملک میں گیا تھا اور وہاں سے پہلا بت لا کے اس نے کعبہ میں سجایا, اور دیکھتے دیکھتے پھر ہر قبیلے کا بت بننے لگا. قبیلہ پرستی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے, ان کی مسجد ہے تو ہماری بھی ہوگی, ان کا ادارہ ہے تو ہمارا بھی ہوگا, ان کا بت ہے تو ہمارا ہوگا. اب کرتے کیا تھے کہ جتنے قبیلے تھے نا, ان سب نے اپنا بت لا کے رکھنا شروع کر دیا. جب کسی قبیلے کے سے لڑائی ہوتی تھی نا, تو وہ اس کا بت اٹھا کے کعبے سے پھینک دیتے تھے, کسی سے دوستی ہوتی تو اس کا بت لا کے رکھ دیتے. اور اتنے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں ان کی تاریخ میں کہ رستے میں جہاں بھی کوئی مشکل پڑی, صندوق میں سے اپنا بت نکالا, اس کو سامنے رکھا, اس سے پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. اسی طرح تاریخ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا, سفر پہ جا رہا تھا, گھر سے نکل گیا, کافی دور چلا گیا, تو اس کو یاد آیا کہ اوہ اپنا بت تو لایا نہیں, خدا تو گھر ہی بھول آیا, اب مشکل پڑے گی راستے میں, کوئی کیا کریں گے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی بدشگونی کی بات, یہ بالکل ہماری طرح ہی ہے, جیسے ہم بھی آیت الکرسی لکھ کے لگا دیتے ہیں نا گاڑیوں میں, ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ لگی ہوئی ہے ادھر, یا وہ اتنا پتلا سا قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں کہ جی قرآن ڈالا ہوا ہے. خیر اب اس نے کہا کروں کیا, پیچھے جاؤں وقت بہت لگے گا. اس کو ایک طریقہ سجا, کھجوریں لے کے جا رہا تھا اپنے ساتھ اور ستو, جیسے وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جو گیلی کھجوری ہوتی ہیں نا, وہ گٹا سا بن جاتی ہیں. اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو کھجوریں اور ستو نے اس کا ملیدہ سا بنا کے اس کا اپنا بت بنا لیتا ہوں, تو وہ ساتھ رکھ لیتا ہوں. چلو جی ٹھیک ہے, وہ اس نے ملیدے کا بت بنا لیا, چلتا گیا. اب کچھ عرصہ ہوا, کھانا ختم ہو گیا, اب بھوک لگی, کرے کیا, اب سامنے بت پڑا ہوا ہے جو کھجوروں کا, خیر اس نے اس کا کان توڑا کھا گیا. ٹھیک ہے, اپنے اس سفر تک پہنچنے پورا خدا کھا گیا. یہ ہے شرک کی کباحتیں. انہن ادللن کثیرا من الناس, بہت لوگوں کو بہکایا ہے, اور یہ ہلاکت نہ ہوتی لوگوں کی اگر لوگوں کے پاس دین ہوتا, ان کے پاس اللہ کا دین پہنچ جاتا. ساتھ ہی کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی, جو میرے پیچھے چلا وہ تو میرا ہوگا, یعنی ہیں تو بات میرے, بچے تو میرے ہی ہیں, لیکن اگر یہ نافرمان ہوں گے تو میں ان کو اپنے ساتھ نہیں لگا کے رکھوں گا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الولا والبرا اللہ کے لیے, یہ دو لفظ ہیں بڑے مشکل لگے ہوں گے آپ کو. اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے, یہ عقیدے کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے کہ مسلمان کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر رات پڑھتے ہیں دعائے قنوت کے اندر ایک بات, کسی کو پتہ ہے دعائے قنوت کا ترجمہ؟ بلکہ جو لوگ وہ پڑھتے ہیں نا, اللہم انا نستعینک و نستغفرک, جس کو آتا ہے وہ اونچی بات سے پڑھے, میں آپ کو روکوں گی ایک جگہ پہ, کیونکہ میں وہ پڑھتی نہیں تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے. جی آپ پڑھیں گی دعائے قنوت؟ پڑھیے ذرا اونچی بات سے, سارے پڑھ لیں جن کو آتا ہے, پڑھتے دیں. ونخلو, جی کیا مطلب ہے اس جملے کا, کس کو آتا ہے اب ماشاء اللہ سارے پڑھنے والوں میں؟ کہ اللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو ترک کر دیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا. یہ ہے دین. اے اللہ فمن تبعنی فانہ منی, جو آپ کی بات مانے گا وہ میرا بھی ہے, ومن عصانی, اور جس نے نافرمانی کی, فانک غفور الرحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی, یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ جو میرے پیچھے چلا وہ تو مجھ سے, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو معاف کرنا. لیکن یہ ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو بندہ تیرا نافرمان ہوگا وہ میرا نہیں رہے گا, حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو ڈوبنے دیا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو جب دیکھا کہ جان ان کی چلی گئی ہے کفر پہ، تو اس کے بعد نہیں کو روئے دھوئے یا ان کے سوئم میں اور ان کے چالیسویں میں گئے کہ کیا کریں، چچا تھا. یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس کو رکھیں گے. پیچھے آپ کو یاد آ رہی ہوگی دعا کہ جب انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو کہا اللہ تعالیٰ و من ذریتی، کہا نہیں میرا عہد جو ہے وہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. کیا پتہ چلا کہ کوئی نبی کا ہی گھرانے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے خود اچھے عمل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دے گا. یہاں سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھی دکھ رہی ہے کہ جب یہ کہا کہ جو میرے پیچھے چلا وہ تو میرا ہے، اب ساتھ ہی یہ کہنے کی بجائے کہ ومن آسانی، جو میری نافرمانی کرے تو وہ میرا نہیں یا اس کو مار دے یا اس کو تباہ کر دے، بلکہ اس کے لیے کیا مانگا، غفور الرحیم، بخشش مانگی. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے اواہن منیب تھے، حلیم تھے، لوگوں کے درد میں رونے والے تھے، غم کرنے والے تھے. بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ بات دکھ رہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے. ہمارے لیے بھی اس میں کمل کی بات ہے کہ جو آپ کو ستائیں، جو تنگ کریں، جو برے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کی بجائے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے اچھی بات رکھیں کہ اللہ ان کو تو ہدایت دے دیں. جیتے جیتے کسی کافر کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، کسی منافق کے لیے، فاسق کے لیے. کوئی شخص دنیا میں برائی کا اشتہار بنا پھر رہا ہے، کبھی اس کے لیے ہلاکت نہ مانگیں بلکہ ہدایت مانگیں. ہمارا تو حال کیا ہے کہ انسانوں کو چھوڑیں، پورے پورے ملکوں کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ملک کو تو ڈبو ہی دے، فلاں کو تو تباہ کر دے. ایسا کبھی نہ کریں. سورت مائدہ کی آیت 118 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی بات کر کے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ برے کام کرتے ہیں تو فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہیں تو اس پہ قادر ہے. تو اس سے دل کی نرمی پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی تباہی اور ہلاکت کی دعا نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے اچھے معاملے رکھنے ہیں اور ان کو بہترین طریقے سے اس چیز کے اندر پیش کرنا ہے.